علم کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں، جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا،
حضرت اعلی حضرت اے امام احمد رضا،
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے پروگرام فیضان اعلی حضرت۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اعلی حضرت امام احمد رضا، ایک عظیم رہنما امت۔ رہنما کہتے ہیں راہ دکھانے والے کو۔ الحمدللہ ہمارا راستہ ایک ہی ہے، دین اسلام کا راستہ، اللہ تبارک و تعالی نے اسے ہمارے لیے چن لیا، اور ایک سے بڑھ کر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں رہنما آتے رہے، جنہوں نے اس راہ کو اور واضح کیا اور اس راہ پہ چلنے کو آسان کیا۔ بلا شبہ ہر دور میں الگ الگ تقاضے ہوا کرتے تھے، اور اس دور کے اپنے تقاضے ہیں، پچھلی صدی کے اپنے تقاضے تھے، اور ہر دور کے اپنے اپنے فتنے اور مسائل بھی ہوا کرتے ہیں۔ اور رہنما وہ ہوتا ہے جو اس دور کے مسائل سے بھی آگاہ ہو، لوگوں کی سوچ سے بھی آگاہ ہو، اور ان کو درست سمت اور درست زاویے کے ساتھ اسلام و قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا راستہ بتائے، اسے رہنما کہتے ہیں۔ ہر نیک شخص، ہر صوفی، ہر اللہ کا پیارا اور پسندیدہ بندہ رہنما بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے، اگرچہ ان کی سیرت سے بہت سارے پہلو رہنمائی کے ملیں گے، لیکن ایک بڑے لیول پہ ہم جس کو رہنما کہیں، لیڈر کہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ وصف اور یہ سعادت اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور بلا شبہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی رہنما حضرات میں سے ایک تھے کہ جنہیں بڑے بڑے حضرت اعلی حضرت کہا کرتے تھے۔ اعلی حضرت نے کن کن جہاد سے رہنمائی فرمائی، اور کس طرح سے معاشرے میں ابھرنے والے فتنوں کو دبایا، انہیں دور فرمایا، اس کے لیے قلمی جہاد فرمایا، اور اپنے انداز سے، اپنے کردار سے، اپنے بیان سے، اور خاص طور پر اپنی تحریر سے، اپنی کتابوں سے آپ نے ان کا قلع قمع کی۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس پر کوئی سیر حاصل گفتگو کر سکیں۔ ہمارے ساتھ قبلہ رکن شورا سید ابراہیم اتاری موجود ہیں منچ پر، ماشاءاللہ قبلہ مہروز مدنی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہماری رہے گی، ماشاءاللہ نعتیں بھی سنائیں گے، چونکہ اعلی حضرت ایک بہت بڑے عاشق رسول بھی تھے اور آپ زبردست نعت گو شاعر بھی تھے، لہٰذا اعلی حضرت کے کلام نہ ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ محمد عدنان مدنی بھائی نعتخواں بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی کلام بھی سنیں گے، اور گفتگو میں بھی آپ شامل ہونا چاہیں تو ماشاءاللہ مدنی بھی ہیں تو ان سے بھی گفتگو کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں مہروز بھائی سے۔ مہروز بھائی، اعلی حضرت علیہ رحما بلا شبہ ایک امام تھے، امام ہونا اور ہے، متقی ہونا اور ہے، متقین کا امام ہونا اور ہے۔ وہ جو دعا ہے سورہ فرقان میں، اللہ تعالیٰ نے 12 اوصاف عباد الرحمان کے بیان فرمائے ہیں، اس میں آخری وصف جو بیان فرمایا وہ بھی یہ کہ وہ دعا کرتے ہیں رب وجعلنا للمتقین اماما، یا اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، رہنما بنا۔ ایک ہوتا ہے خود متقی ہونا، ایک ہوتا ہے متقین کا بھی امام ہونا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بلا شبہ متقی بھی تھے، لیکن متقیوں کے امام بھی تھے۔
آپ نے جہاں سے بات شروع کری اسی کو آگے بڑھاؤں گا، اس کی قرآنی دعا ایسی ہے کہ مسلمان اس کو کرتے رہتے ہیں اور اللہ رب العزت قبول بھی فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات کو اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو یہ دعا کی ہوگی تو اس کا ثمرہ انہیں اعلی حضرت امام اہل سنت کی صورت میں ملا۔ اور ایک بڑا پیارا واقعہ اعلی حضرت کی سیرت میں ملتا ہے کہ ایک موقع پہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی بچپن کی بات ہے، محلے میں دیگر بچوں کے ساتھ موجود تھے، تو ایک مجذوب وہاں سے گزرے۔
اچھا،
اور ان مجذوب نے جب اعلی حضرت امام اہل سنت کو دیکھا تو قریب آئے اور پوچھا، بیٹا تم کس کے بیٹے ہو، آپ کے والد کون ہے؟ تو اعلی حضرت امام اہل سنت بچے تھے اس وقت، چھوٹے، تو آپ نے فرمایا میں مولانا نقی علی خان کا بیٹا ہوں۔ تو ان مجذوب جو تھے انہوں نے کہا جبھی تو یہ کہہ کر وہ چلے،
راز کی بات ہے،
راز کی بات تھی۔
تو
یہاں پہ ایک عالم اہل سنت نے بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا، اور وہ یہ بات ارشاد فرمائی انہوں نے کہ جو جبھی تو تھا تو گویا وہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی پیشانی پر وہ نور بصیرت اور نور فراست دیکھ رہے تھے جو کسی عام خاندان کے عام بچے میں نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کوئی سلسلہ چاہیے، کوئی پیچھے سے رابطہ اور تعلق چاہیے. تو جب انہیں پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت جو ہیں, جو یہ اس وقت بچے ہیں جی, ننے منے احمد رضا ہیں, یہ ان کا تعلق مولانا نقی علی خان صاحب جیسے جید عالم دین اللہ کے برگزیدہ بندے سے ہے, تو پھر وہ سمجھ گئے کہ نور فراست اور نور ایمان جو ہے وہاں سے یہاں پر منتقل ہوا ہے. اور اشفاق بھائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بے شک رہنما امت ہیں. اگر آپ دیکھیں, آپ نے جو بات کہی کہ خود تو لوگ متقی ہوتے ہیں, پرہیزگار ہوتے ہیں, اپنے زندگی کے معاملات درست انداز پہ چلا لیتے ہیں اور صراط مستقیم پہ چل لیتے ہیں, لیکن اس سے بھی بڑی نیکی, اس سے بھی بڑا کام اور سرمایہ یہ ہے کہ لوگ دوسروں کے کام آئے, اور اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ ساری امت کے عاشقان رسول کے رہنما اور مقتدا اور پیشوا بن جائیں. جب ہم اعلیٰ حضرت کو دیکھتے ہیں اور دیگر رہنما یعنی امت کو دیکھتے ہیں, تو ان کی زندگی کو جب ہم دیکھیں بچپن سے لے کر, ابھی آپ جب پچھلا سلسلہ کر رہے تھے تو ابتدائی تعلیم و تربیت پہ آپ نے سلسلہ کیا, تو ہم دیکھتے ہیں تو ظاہری تعلیم و تربیت ہوتی ہے, لیکن یہ وہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت, ان کی تعلیم گویا کہ آغوش رحمت الہی میں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آغوش میں ہوتی ہے, اور انہیں وہ مواقع اور وہ چیزیں میسر آتی ہیں جو عام افراد کو نہیں آتی. یہ سمجھنے کی چیز ہے, انہیں وہ افراد ملتے ہیں جو تربیت میں ان کو چار چاند لگاتے ہیں, انہیں وہ اساتذہ ملتے ہیں جو تربیت میں تعلیم میں انہیں گویا کہ اس وقت کے آسمان کا سورج بنا دیتے ہیں, اور انہیں وہ مربی اور وہ مشائخ ملتے ہیں جو ایک نظر میں دیکھ کے بھانپ لیتے ہیں کہ یہ
عام آدمی نہیں ہے,
یہ ہیرا ہے, یہ پارس ہے, یہ سونا ہے, اس کو صرف چھونے کی دیر ہے, اس کو صرف پش کرنے کی دیر ہے, اور اس کی چمک دمک جو ہوگی اس سے دنیا فیضیاب ہوگی. بے شک اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے ہی تھے. ایک بڑا پیارا شعر رہنمائی کے حوالے سے اور مقتدر پیشوا ہونے کے حوالے سے ڈاکٹر اقبال کا ہے, نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوس, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے,
میرے کارواں
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں تو آپ میں تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں.
اسی طرح بلند سخن دل نواز جاں پرسوس,
نگاہ بلند ہے, اگر جو لیڈر ہے جو رہنما ہے اس کی نگاہ ہی بلند نہ ہو, اس کے عزائم, اس کے مقاصد, اس کی جو ڈائمینشنز ہیں وہ بلند نہ ہو تو وہ خود بلندی پہ نہیں جا سکتا, کسی اور کو کیا لے کر جائے گا. پھر سخن دل نواز ہو, وہ
دلوں میں اتر جانے والا ہو,
جو دوسرے اس کے ساتھ ہیں, جو اس کے پیروی کرنے والے ہیں, اس کے فالوورز ہیں, وہ ان کی بھی تحسین کرتا رہے, ان کی بھی اصلاح کرتا رہے, اور ان کو اپنے ساتھ لنک کر کے رکھے تاکہ یہ کڑی سے کڑی ملی رہے اور یہ چین کہیں پہ ڈسٹرب نہ ہو, یہ چین کہیں پہ ٹوٹے نہیں. تو اعلیٰ حضرت میں یہ بھی چیز پائی جاتی ہے,
اپنی جان بھی پرسوز ہو.
آپ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو جب کہا گیا کہ حضور آپ کی جو تحریر ہوتی ہے, آپ کے جو کلمات ہوتے ہیں بے ادبوں کے لیے ذرا سخت ہوتے ہیں, تو وہ پھر آپ کو برا بھلا کہتے ہیں, تو آپ کیا جواب ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا یہ دولت کم ہے کہ جس وقت وہ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ دیتے ہیں, ان پہ اس وقت جو ہے بے ادبانہ جملے نہیں کہہ رہے ہوتے؟ اب یہ جان پر سوز ہے, مسلمانوں کے غم میں گھل رہے ہیں. آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو پیدائش ہوئی, وہ دور جو ہوتا ہے کسی بھی شخص کی پیدائش کا جو دور ہوتا ہے وہ بڑا اشفاق بھائی اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, صحبت بھی مؤثر ہوتی ہے اور دور اور زمانہ بھی مؤثر ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے. اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو آج کے دور کے بچے کو اینڈرائڈ فون چلانا آتا ہے, لیکن ہمیں بچپن میں چلانا نہیں آتا تھا کیونکہ اس وقت اینڈرائڈ فون ہو تو وہ موبائل فون ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں, تو اینڈرائڈ فون نہیں چلانا آتا. لیکن ایک میں کامن سی بات کر رہا ہوں کہ آج گھروں میں آپ دیکھیے 2-4-5 سال کے جو بچے ہیں,
ارے بہت بڑی, جس سے چھوٹے,
اس سے بھی چھوٹے, اب دیکھیں آپ کا تجربہ تو اس معاملے میں ویری فاسٹ ہے, تو وہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو زمانہ بندے پر, بچے پر اثر انداز ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب پیدائش ہوتی ہے, یہ وہ دور ہے آپ کی پیدائش سے ایک سال پہلے 1857 میں انقلاب برپا ہوا ہے, جنگ طرابلس اسی وقت ہوئی ہے, اسی طریقے سے دیگر معاملات, جنگ عظیم دوئم بھی پھر اسی ادوار میں یہ قریب قریب ہوئی ہے, اور دیگر معاملات انٹرنیشنلی اگر دیکھیں تو ممالک کلوز ہوئے ہیں. آج ہم جو کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے گلوبل ویلیج ہے, یہ سمجھ لیں ابھی 150-200 سال کی کہانی ہے, 250 سال کی کہانی ہے.
سائنسی دور کا
آغاز ہوا,
اس کا ارتقا شروع,
جدت کا آغاز ہوا, سائنس جو ہے اپنے عروج پر گویا کہ جانے لگی, اور لوگ اس کے پیچھے مٹھیاں بند کر کے بھاگنے لگے. اسی طریقے سے دیگر حوالوں سے اگر ہم دیکھیں تو وہ جو دور تھا نا, بڑے مسائل, بڑی آزمائشوں, بڑے فتنوں اور بڑی نئی نئی چیزوں پر مشتمل تھا. اس دور میں جب اعلی حضرت کی پیدائش ہوتی اور پھر آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے, اور بڑے مضبوط ہاتھوں میں آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ ہوتا ہے, یہاں تک کہ 13 سال 10 ماہ کی عمر میں, کم سی نہیں ہی کہیں گے, چھوٹی عمر میں آپ ایک باعمل عالم دین بن جاتے ہیں, پہلا فتویٰ لکھتے ہیں. اب اگر آپ پہلا فتویٰ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دیکھیے تو آج جو ہم نے موضوع رکھا ہے رہنمائے امت, تو آپ اس فتوے کو یہاں پہ میں بیان نہیں کرتا, لیکن بات اتنی ہے کہ وہ فتویٰ لکھنا آپ کا, اس کی تصدیق کرنا یا نہ کرنا, یہ سارے معاملات اگر دیکھیں تو جسے کہتے ہیں نا کہ جس وقت عمارت کے لیے بنیادیں کھودی جا رہی ہوتی ہیں, اس کی فاؤنڈیشن تیار کی جا رہی ہوتی ہے, تو عقل سلیم رکھنے والا شخص اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ عمارت یا یہ مینار کتنا بلند جائے گا. جتنا مینار کو باپو بلند جانا ہوگا اسی لحاظ سے جو ہے اس کی فاؤنڈیشن ہوگی. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فاؤنڈیشن نسبی طور پر بھی, یعنی آپ کا خاندان ایسا, تعلیمی طور پر بھی کہ بڑے اچھے اور اپنے وقت کے امام اساتذہ سے تعلیم ہوئی, اور تربیت کے حوالے سے بھی, اور اگر خانقاہی نظام کے تحت جائیں یا مشرب کے حوالے سے جائیں تو پیر خانہ جو ملا وہ بھی بڑا کامل ملا. تو اس اعتبار سے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی, وہ جو پیچھے بات میں نے کہی تھی کہ جسے رہنمائے امت بننا ہوتا ہے, گویا کہ اللہ تعالی کی رحمت سے اس کے لیے اسباب بنتے چلے جاتے ہیں اور رحمت الہی کی آغوش میں اس کی پرورش ہوتی ہے, کیونکہ اسے آگے جا کے بڑے کام کرنے کام
اس وقت امت کو ضرورت بھی تھی ایسے لیڈر کی جو لوگوں کو سنبھالے. جو آپ نے مسائل بیان کیے اس وقت اگر امام احمد رضا تشریف نہ لاتے اور لانا تھا جو سیکوینس چلا, تو اگر اس سارے سیناریو میں امام احمد رضا کو نکال دیجئے
جی
تو باپو پھر بچتا کیا ہے؟ یعنی اعلیٰ حضرت کے جو کام ہیں وہ پھر یوں لگتا ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں سرایت کرتے چلے گئے اور اصلاح جہاں نظر آتی ہے دوسرے موڑ پہ امام احمد رضا نظر آتے ہیں.
جی
ان کی بات باپو ہمیں سوال لینا ہے آج کا, وہ امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا نام بتائے. جی سید صاحب کیا فرمائیں؟ اعلیٰ حضرت ایک عظیم رہنما امت,
بہت اچھی تمہید باندھی انہوں نے شروع سے چلے یہ
جی
1857 اور اس کے علاوہ دیگر معاملات بھی انہوں نے بیان کیے ماشاءاللہ. اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ جب دین میں اتنے فتنے اٹھ رہے تھے اور جو اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا اپنے تمام گفتگو کے اندر, تو ایک ایسے لیڈر کی, ایک عظیم رہنما کی ضرورت تھی کہ جو اس دور میں بھیجا جاتا. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تقب فرماتا ہے. اور پھر گواہیاں ملی, علماء عرب اور عجم نے کہا کہ یہی اس صدی کے مجدد ہیں. تو دین کی تجدید کرنے والے جو ہیں جب آئیں گے وہ, یعنی مجدد آئے گا, تو اس کے اندر ان تمام خوبیوں کا پایا جانا ضروری ہے. وہ اپنی زندگی ذات تک محدود ہی نہیں رہے گا, اس کے تو جو کام ہوں گے وہ رہتی پوری صدیوں تک محیط ہوں گے. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کو گزرے ہوئے آج جو ہے 100 سال تو گزرے گئے, لاسٹ ایئر ہم نے ان کا 100 سال جو ہے ہم نے گزارا والا عرس, اور آج 101 سال ہو گئے, مگر آج بھی ان کی تحریرات کو ہم پڑھ رہے ہیں. اس دور میں جو فتنے اٹھ رہے تھے, جو دین کے اندر, جو دین کے نام پر بہت ساری خرافات ہو رہی تھی, حرام کو حلال, حلال کو حرام کہہ کر روکا جا رہا تھا, اور یہ سب چیزیں پیدا کی جا رہی تھی. امام اہل سنت تشریف لائے, بڑی اچھی بات کہی کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ذات کو نفع دیتے ہیں, اور جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے اندر تو ایک انجمن ہوتا ہی ہے مگر وہ ساری عالم کے لیے وہ فیض دیتا ہے سارے عالم کو. میں اپنے ماحول کے اندر کی گفتگو کروں کہ ایک شخص ماحول میں آتے ہیں, اچھے نیکیوں والے ماحول میں آ گیا, نیک بن گیا, جماعت سے نماز کا پابند ہو گیا, ماحول میں آ گیا, اچھے اچھی صحبت میں آ گیا. اور ایک شخص ہوتا ہے ماحول گر.
صحیح.
اچھا ماحول گر کون ہوتا ہے؟ خود تو اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے, دوسرے کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. وہ جو ماحول میں آیا اور ماحول میں آنے کے بعد وہ نیکی کی دعوت دینے لگا, دوسروں کو بھی نماز کی دعوت دینے لگا, سنتوں کی دعوت دینے لگا, اور اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کو بناتا چلا گیا, اپنا نائب بناتا چلا گیا. میں درس دے رہا ہوں, میرے بعد اور کون درس دے گا؟ میں بیان کرتا ہوں, اور کون بیان کریں گے؟ میں اجتماع میں آتا ہوں, اور کون لوگ اجتماع میں آئیں گے؟ ہمیں بطور دعوت اسلامی اور اس دور میں جہاں ہم ہیں, جتنی ضرورت آج نیکی کی دعوت کی ہے شاید پچھلے ادوار میں اتنی نہ تھی. کیا کہتے ہیں آپ, اس دور کے اندر جتنی خرافات ہیں, جتنے گناہوں کے اڈے کھلے ہیں, پہلے لوگ جا کے سینما میں گناہ کیا کرتے تھے, آج فارم پر کر رہے ہیں, اپنی ہتھیلی پر کر رہے ہیں, آج گھر گھر سینما گھر بنا ہوا.
بالکل
آج سوشل میڈیا جس انداز سے گناہ جو ہے وہ نشر کر رہا ہے, اس کے سامنے ہمیں کوشش کرنی ہوگی. امام اہل سنت کے دور میں بھی بہت زیادہ فتنے تھے, آپ تشریف لائے اور جس طرح انہوں نے جو ہے اظہار کیا اس باتوں کا, تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہر مقام پر تحریر سے بھی، تقریر سے بھی، صحبت سے بھی، اپنے خلفاء کے بھی ذریعے بھی جو ہے وہ دین متین کا یہ کام کیا، اور پھر نہ صرف بر صغیر کے اندر بلکہ آپ سے لوگوں نے، آج ہی میں پڑھ رہا تھا، امریکہ سے لوگوں نے، افریقہ سے، بلکہ افریقہ سے تو مستقل کئی ایک سوالات آئے اور فتاوی افریقہ جو ہے اس کو
پوری کتاب شائع ہوئی،
سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے ساری امت کو فائدہ پہنچایا کیونکہ وہ عظیم رہنما تھے.
علماء عرب آپ سے استفتا کرتے، پوچھتے تھے، اور بڑے بڑے علماء جو ہے، بلکہ ججز حضرات بھی، اس وقت انگریز کی حکومت تھی لیکن ججز حضرات مسلم کورٹس میں اعلیٰ حضرت کے فتووں سے فائدہ اٹھایا کرتے، اپنے فیصلوں کی بنیاد اعلیٰ حضرت کے فتووں پہ رکھتے تھے بعض اوقات. تو یہ بھی ایک رہنما کی حیثیت ہے آپ کو کہ بڑے بڑے علماء عرب بالآخر کہہ رہے ہیں کہ لو رآہ امام ابو حنیفہ لقرت آئینہ ہو، اگر اسے امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ لیتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اپنے شاگردوں میں شامل فرما لیتے، تو یہ کتنے بڑے رہنما ہوں گے.
بالکل، آپ نے جو ایک بات کہی کہ کورٹ کے فیصلوں میں بڑے بڑے ججز جو ہیں وہاں سے رہنمائی لے رہے ہیں، مدد لے رہے ہیں، اور اسے ہیلپنگ کو بکس کے طور پہ فتاوی رضوی اور دیگر کتابوں کو دیکھ رہے ہیں. یہ اس دور میں نہیں تھا اشفاق بھائی، صرف آج بھی بڑے بڑے وکلا، بڑے بڑے ججز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں سے مستفیض ہوتے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا صرف ججز کی بات نہیں ہے اشفاق بھائی، جیسے ایک بات ہے، یوں تو آپ مبلغ بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، قاری بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، لیکن آپ کا ایک شعبہ نعت بھی ہے، آپ کلام بھی پڑھتے ہیں. اب ہدایگی بخشش کو جتنا اچھا آپ سمجھتے ہیں، جتنی خوبی سے آپ ادائیگی کر سکتے ہیں، اتنی خوبی سے شاید میں یقینی طور پہ میں تو نہیں کر سکوں گا. تو یہ ہوتا ہے کیا کہ آپ جس فن میں ماہر ہیں نا، آپ اعلیٰ حضرت کے اس شعبے میں خدمات کا جب مطالعہ کریں گے، جب آپ کو پتا چلے گا تو اس کی گہرائی اور اس کی گہرائی، اس کی جو اہمیت ہوگی وہ آپ کی نظروں میں جتنی ہوگی وہ اتنی شاید میری نظروں میں نہ ہو. یہی معاملہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے بہت سارے سائنٹسٹ، جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان کے شعبے کے حوالے سے جو لکھا تھا وہ پڑھا تو وہ دنگ رہ گئے اور وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا، ایک مولوی صاحب، ایک مفتی صاحب، اور وہ بریلی کے ایک گھر میں بیٹھ کر آستانہ چلا رہے ہیں اور وہاں سے فتوے جاری کر رہے ہیں، وہاں سے کتابیں تحریر کر رہے ہیں، اور وہ بھی آج نہیں، 100 سال پہلے 150 سال پہلے. تو انہوں نے یہ چیزیں کہاں سے لکھ دی؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت کی جو رہنمائی کری، یوں تو باپو نے جیسے فرمایا، سید صاحب نے جیسے فرمایا کہ وہ کون سا شعبہ ہے اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں امت کو رہنمائی کی ضرورت تھی اور رہنما کی ضرورت تھی، اور اعلیٰ حضرت وہاں پہ کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے، اعلیٰ حضرت مثل مینارہ نور وہاں پہ جگمگاتے نظر نہیں آتے، ایسی کوئی جگہ نہیں ملتی. لیکن اگر موٹی موٹی چند چیزیں بنائے، میں اپنی حوالے سے عرض کروں کہ جو میں نے مطالعہ کیا اعلیٰ حضرت کی زندگی کو، مدنی ماحول میں آ کے پڑھا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے اعلیٰ حضرت کہنا بھی سکھایا اور اعلیٰ حضرت کی اہمیت بھی بتائی، اور اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے ہمیں جو کچھ ملا یقیناً یہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کو اگر ہم دیکھیں تو خالص مذہبی میدان میں اعلیٰ حضرت نے رہنمائی فرمائی، اسی طریقے سے علمی میدان میں، علمی اور تعلیم و تربیت کے میدان میں اعلیٰ حضرت نے اپنی خدمات اور اپنی رہنمائی عطا فرمائی. اسی طریقے سے آپ دیکھیے معاشرتی معاملات جو ہیں، ہمارے آئلی معاملات ہیں، یا زندگی گزارنے کے دوران جو مختلف چیزیں ہمیں درپیش آتی ہیں، حلال و حرام، جائز ناجائز اور دیگر امور، اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی. سیاسی معاملات میں، یا یوں کہہ لیجئے کہ پولیٹیکل جو انوائرمنٹ تھی اور پولیٹیکل جو فلسفی تھی اس وقت کی، اس کے اعتبار سے مسلمانوں کو رہنمائی کی ضرورت تھی.
بالکل،
ظاہر سی بات ہے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ کوئی جگہ چاہتا ہے، جغرافیائی حدود چاہتا ہے، یہی پھیلتے پھیلتے شہر بنتا ہے، صوبہ بنتا ہے، ملک بنتا ہے، اور پھر بر اعظم اور پوری دنیا ہے اس طریقے سے. اب جب ہمیں اس میں بسنا ہے تو اس وقت کے جو سیاسی حالات تھے، سیاسی تقاضے تھے، اس پر جو مسلمانوں کو رہنمائی چاہیے تھی، درکار تھی، درپیش تھی، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت وہ بھی عطا
فرمائی، سیاسی ایشوز پہ بھی رہنمائی فرمائی.
بالکل بالکل فرمائی،
ترک موالات پر،
ترک موالات پر اور دیگر ہے،
اور غیر مسلموں کو لا کر ممبر پہ جا رہا تھا، ان کی جے بولی جا رہی تھی، بہت سارے معاملات تھے. اس وقت کوئی لیڈر تھا جس نے ان کی رہنمائی کرنی تھی، وہ اعلیٰ حضرت تھے، اور آج بھی ان تحریرات موجود ہیں. افسوس یہ ہے اس وقت کے جو ہے نا، وہ ہم بس پڑھتے نہیں ہیں، مطالعے کا جو معاملہ ہے، اور بہت تاخیر سے بعض کتب بھی شائع ہوئی. میں آپ کی گفتگو کے اندر داخل ہو گیا، وہ ایک پروفیسر صاحب کے پاس گئے، تو انہوں نے جب بات چلی میتھمیٹکس کی، تو انہوں نے کتاب نکال کے دی اور کہا کہ بھئی لوگارتھم پر کتاب ہے، یہ کسی مطلب پروفیسر کی نہیں ہے، یہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی. میں نے جب پہلی دفعہ دیکھی میں بھی حیران ہو گیا. لوگارتھم پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب. اس دور میں ایک فتنہ تھا کہ جناب وہ یوں فلاں سیارہ آ رہا ہے, ایف پوٹنا نامی کوئی جو ہے سائنسدان تھا, اس نے آ کر جو ہے وہ ہلچل مچا دی, مختلف تحریرات مختلف اخبارات میں چھپنے لگی. اعلیٰ حضرت نے جو ہے اس پر تحقیق کی اور کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا, مسلمانوں کے اندر جو بے چینی پھیلی ہوئی تھی
زمین سے ٹکرائے گا, زمین تباہ و برباد ہو جائے گی. بالکل
وہ اعلیٰ حضرت
تاریخ بھی بتائی تھی
جی,
اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا.
اب دیکھیں گے, غور کریں, جو آپ ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ جناب وہ بریلی میں بیٹھ کر ایک شخص جو ہے وہ مسائل دینی مسائل پر گفتگو کرتا ہے, فتاوے دیتا ہے, وہ آسمان پر اس کی تحقیق کیسی ہے, اس کی میتھمیٹکس کی تحقیق کیسی ہے. سر ضیاء الدین جب جاتے ہیں ان سے کسی نے کہا, پروفیسر جو ہیں وہ سلیمان صاحب جو تھے
سلیمان اشرف بہاری
جی جی اعلیٰ حضرت خلیفہ تھے
جی,
انہوں نے کہا حضور آپ جرمنی جا رہے ہیں آپ یہاں چلے جائیں. کہا ایک مولانا اور وہ مجھے اس بات کا جواب دیں گے. جب پہنچتے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے چند گھنٹوں میں ان کا جواب لکھا. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ یہ علم جو ہے وہ علم لدندی سنا کرتا تھا, آج اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ.
سبحان اللہ,
تو جو اللہ کی عطا تھی نا ان پر
بالکل,
اور جب عطا ہے تو پھر جب ان کو ملتا ہے وہ علم جس کو علم لدندی کہتے ہیں, پھر ان کے انوار نظر آتے ہیں.
علم کا ہونا بھی اپنی جگہ پر ہے, علم کے ساتھ ساتھ حکمت, علم بھی ہے اور حکمت کے ساتھ اس طرح امپلیمنٹ کرنا ہے, پلاننگ جس کو کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت کی ذات میں یہ بھی ہمیں بلا شبہ نظر آتی ہے کہ آپ اس طرح جامعات بنائیں, اس طرح میگزینز نکالیں, اس طرح اخبارات شائع کریں, اس طرح مدرسین کا مشاعرہ یوں ہو, طلبا کے ساتھ یہ کیا جائے, اس طرح سے آپ اپنے شہروں میں انجمن بنائیں, اس طرح سے تحریکیں چلائیں سنیوں کے لیے.
امت کو پلاننگ دے دی ہے,
ایسی پلاننگ جس کو حکمت میں داخل.
یہ جس کی طرف اشفاق بھائی آپ نے اشارہ کیا, میں چاہوں گا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں کہ یہ ساری پلاننگ وہ ہے کہ جو اگرچہ اعلیٰ حضرت نے 100-125 سال پہلے مسلمانوں کو دی ہے, لیکن اگر آج بھی اس پہ عمل کیا جائے تو اس کے فوائد ثمرات اور اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ مسلمانوں کو انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی حاصل ہو سکتے ہیں. جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی, یہ اعلیٰ حضرت کے ایک طرح سے ترقی کے لیے بھی ایک شاہراہ اور روڈ میپ دیا ہے, اور تعلیمی روڈ میپ بھی. اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمی نظریات ہیں, تعلیمی رہنمائی ہے, وہ تو دو طرح سے ملتی ہے. ایک تو 10 باتیں یہی ہیں کہ جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ عظیم مدارس کھولے جائیں, کیونکہ دین اسلام جو ہے وہ علم دین کی علم کی اشاعت کو, علم کی تحصیل کو پسند فرماتا ہے. پہلی بات یہ کی کہ قوم جو ہے
تو بنیاد ہی آپ نے علم اور یونیورسٹیز
جی
اور تعلیم پہ رکھ,
تعلیمی ادارے بنائے جائیں.
تعلیم کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے,
تعلیمی ادارے بنیں گے, قوم کے بچے بچیاں اس میں پڑھیں گے, اور یقیناً پڑھائی جو ہوتی ہے اشفاق بھائی چاہے کوئی بھی ہو, یوں تو دینی تعلیم جو اس کی فوقیت مقدم ہے, لیکن تعلیم کوئی سی بھی ہو, آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ ایک تعلیم یافتہ شخص سے, جتنا بھی پڑھا ہوا ہو, تعلیم یافتہ شخص سے بات کرنا آسان ہوتا ہے, اس کو کسی بات پہ آگو کرنا آسان ہوتا ہے, اس سے کسی بات پہ بحث و مباحثہ کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن جو اس سے محروم ہو پھر اس سے آپ کوئی لاجیکل اور کوئی اتھینٹک بات کرنے کے روادار ہو نہیں سکتے, کیونکہ وہ تو کہتا ہے کلہ کبوا جو ہے وہ سفید ہے, آپ اسے کیسے منوائیں گے. تو ایک چیز تعلیم کا زور ہے کہ عظیم مدارس بنائے جائیں, پھر یہ نہیں کہ صرف عظیم مدارس بنائے جائیں, بلڈنگیں تو آج بھی موجود ہیں. ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے اسکول ہیں, بعض اوقات اسکول میں سے کبھی مطلب گزرنا پڑتا, پتا چلتا ہے یہ اتنا بڑا پلاٹ جو ہے, اتنی بڑی بلڈنگیں جو ہیں جناب کس کی ہیں, اسکول کی ہے,
لیکن میٹرز تک پھیلے ہوئے
کلو میٹرز پر ہیں, اور اس میں طلبا نہیں ہے, البتہ بھینس اور بکریاں اس کے اندر بندی ہوئی ہیں. تو یہ چیز ہے. پھر اب راغب کیسے کیا جائے, بھائی آپ نے عمارت تو بنا دی, عمارت کو استعمال کیسے کیا جائے, اس کے بینیفٹس کیسے حاصل کیے جائیں. تو فرمایا طلبا کو وظائف دیے جائیں, جو اسکالرشپ دی جائے, تاکہ جو طلبا تعلیم کی طرف نہیں آتے, اگر وہ تنگی کی وجہ سے نہیں آتے, ان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہے, سازگار نہیں ہے, وہ تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے, تو آپ ان کو اسکالرشپ دیجئے اور ان کو بلائیے. پھر ارشاد فرمایا کہ مدرسین کی تنخواہیں ہوں, اور یہ تنخواہیں کہنے سے مراد یہ کہ جو ٹیچر ہے, کیونکہ وہ بھی جو ہے نا وہ لوگ بنا رہا ہے, لیڈر بنا رہا ہے, قوم بنا رہا ہے, مستقبل کے معمار بنا رہا ہے. اگر وہ اپنی معاشی الجھنوں میں اور دیگر چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھا رہے گا تو وہ اس کا ذہن یکسو نہیں ہو پائے گا. تو اس کے ذہن کو یکسو کرنے کے لیے فرمایا کہ ان کی تنخواہیں ہوں, ان کی مراعات ہوں, ان کو آسائشیں دی جائیں تاکہ اچھے طریقے سے پڑھائیں. پھر یہ اگلا جو نقطہ ہے اشفاق بھائی, آج دیکھیے, آج اسپیشلائزیشن کا دور ہے, آج مہارت کسی ایک فیلڈ کی چاہیے ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت فرمایا کہ طلبا کے مزاج کی جانچ ہو, طلبا کی طبیعت کس طرف ہے. اور ایک استاد کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاس پڑھنے والے 10-20-50-100 طلبا میں یہ دیکھیے کہ کس کا مزاج کس طرف ہے، کس کی طبیعت کس طرف ہے، تو جس کی طبیعت جس طرف ہوگی، جس کا مزاج جس علم اور جس فن کی طرف ہوگا، اگر اسی میں اسے رہنمائی دی جائے گی تو وہ زیادہ اچھی کارکردگی دے پائے گا، زیادہ اچھا جو ہے آپ کو آؤٹ پٹ دے پائے گا. یہ فرمایا. پھر
یہی بات یورپ والوں نے لی نا آج کہ اگر ایک شخص ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر اس کو اس کے والدین چاہتے نہیں انجینئر بن جائے، اس کی طبیعت کا میلان ہی جو ہے وہ اس طرف ہے، اس کو اسی طرف لگایا جاتا ہے. یہ شخص جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتا ہے تو اس کو اس طرف مائل کر دیتے ہیں. اب طبیعت کا میلان جو ہے اس کو اگر ایک فیلڈ میں ہے، مثال کے طور پر فقہ میں ہے تو آپ اس کو جو ہے حدیث کا استاد بنا رہے ہیں، اور زیادہ تر میلان فقہ میں، تو اس کو اس طرف لے جائیں گے. یہ جو توجہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے،
بہت زبردست نباس تھے آپ، جیسے مفتی امجد علی اعظمی صاحب ہیں وہ بن رہے تھے ڈاکٹر حکیم، اور اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ ان کی جو ذات میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ کہ فقہ کے معاملے میں یہ ماشاءاللہ مضبوط ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے اسی طرف پھیرا. مولانا ظفر الدین بہاری ہیں، ان کو توقید کی طرف پھیر دیا، اور اس طرح سے دیکھا جائے تو وہ اپنے وقت کے اتنے بڑے امام بنے کہ ان کے پائے کا کوئی توقید دان نہیں تھا، گھڑی کیسے ملا لیا کرتے تھے. آج جتنے بھی نقشے ہمیں ملتے ہیں دنیا میں عاشقان رسول کے پاس جو ہیں، اس میں ان کا بہت بڑا کردار ہے.
باقاعدہ کتابیں لکھ دی انہوں نے، اصول اور قواعد و ضوابط لکھ دیے تاکہ اس کو دیکھ کر آج دنیا بھر کے نقشے بنا رہے ہیں.
یہ خود نا باپو، یہ جو بات ابھی اشفاق بھائی نے شروع کری، یہ خود ایک وصف ہے،
یہ بھی
ایک رہنمائی کا انداز ہے
نا، یہ
آپ نے افرادی قوت کو درست استعمال فرمایا. اور اگر آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کے صرف خلافہ کو دیکھیں نا، تو آپ کے خلافہ کسی ایک جہد پر نہیں ملیں گے آپ کو. یوں تو ان کی عقیدتیں، ان کے نظریات ایک ہیں، لیکن ان کی مہارتیں آپ کو جدا جدا ملیں گی. جیسے آپ نے چھیڑا بھی کہ حضرت امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ جو یہ فقہ میں مہارت رکھتے تھے، ان کی جیسا فقہ میں مہارت رکھنے والا اعلی حضرت کے خلافہ میں شاید دوسرا نہیں، بلکہ اعلی حضرت خود بیان فرمایا
صاحب بہار شریعت ہیں، یہ بہار شریعت اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور قاضی بنایا تھا، اپنے بچوں کو بھی ان کے ماتحت رکھا اور ان سے فقہ سیکھنے کا
ان کا ذہن کیسے بنایا، وہ حکیم بن چکے تھے نا، انہوں نے مطلب کھول لیا تھا، تو اعلی حضرت چاہتے تھے کہ بھائی وہ اس راہ پر آئے، اور وہاں جو ہے وہ طب میں چلے گئے تھے. تو فرمایا طب میں یہ ہے کہ صبح صبح قارورہ دیکھنا پڑتا ہے، اس طرح ذہن بنائے اور ان کو یہاں لے کر آئے، اور آج پھر وہ صدر الشریعہ بنے نا،
صبح صبح قرآن حدیث دیکھنے کو مل جاتا
سبحان اللہ.
تو یہ کیسی زبردست ایک ہی بات تھی، پوری زندگی تبدیل ہو گئی.
جی پوری زندگی تبدیل ہو گئی، اور اعلیٰ حضرت نے وہ چیز ان میں سے نکالی کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے تو ان کو وہیں لگایا. آپ دیکھیے ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہوئی، اچھا شاہ عبد العلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھیے، ان کے اندر دعوت و تبلیغ اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور ایک جو سفارتی امور ہوتے ہیں اس حوالے سے، اس میں مہارت دیکھی گویا کہ، تو ان کو اسی طرف جانے دیا. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے جتنے خلیفہ گزرے ہیں، میں صرف خلیفہ کی بات کر رہا ہوں،
جو مہروز بھائی معذرت کر رہا ہوں، حکیم الامت کو دیکھیں اور صدر الافاضل کو دیکھیں، لاجکس سے آپ قرآن اور حدیث سے جو لاجکس بیان کرتے ہیں، حکیم الامت کا اپنا ایک وصف ہے کہ خود اعلیٰ حضرت اور امام علیہ
احمد یار خان،
جی مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ، اور اس کے ساتھ ایجوکیشن سیکٹر پر بات ہو رہی ہے، تو خود امام علیہ سنت کی اپنی ایجوکیشن کے معیار کو ہم کیا ناپیں گے تولیں گے. حال یہ ہے کہ آج دنیا بھر میں دسیوں لوگ علوم اعلیٰ حضرت پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں.
ارے واہ، علوم اعلیٰ سے زائد پی ایچ ڈی اعلیٰ حضرت پر ہو چکی ہیں.
سبحان اللہ،
ایک ایک بس پہ صرف شاعری پہ دیکھیے کتنی پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں. اور کسی شخص کے لیے کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کے لیے دنیاوی طور پہ پی ایچ ڈی بہت بڑی ڈگری ہے، کہا جاتا ہے اس سے بڑی نہیں، ایک ڈی لیٹ کی ڈگری ہے اس سے بڑی، لیکن وہ پھر وہ بہت کم شاذ ہوتی ہے. نارملی جو ہے پی ایچ ڈی آخری ڈگری مانا جاتا ہے. تو آپ دیکھیے کسی شخص پر، کسی نظریے پہ، کسی کتاب پر ایک پی ایچ ڈی ہو جائے نا اشفاق بھائی، تو وہ شادیانے بجائے جاتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنسیں کی جاتی ہیں، بڑے بڑے دھوم دھام سے خبریں شائع کی جاتی ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات وہ ہے کہ آپ کی شاعری پہ کئی پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں، آپ کے فتاوی رضویہ شریف جو ہے اس کی دو تین جہاد پہ پی ایچ ڈی ہو چکی ہے. اعلیٰ حضرت کی ذات کو دیکھیں تو آپ کے ایک ایک وصف پہ، یعنی اعلیٰ حضرت کا ایک وصف ہے عشق رسول، اس پہ پی ایچ ڈی ہو چکی ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک وصف ہے کہ آپ فقیہ اسلام ہیں، اس پہ پی ایچ ڈی ہو چکی ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک کارنام ہے کنز الایمان، اس پہ پی ایچ ڈی ہو چکی ہے. اچھا کنز الایمان کو دیکھیے تو ایک ترجمہ ہے قرآن ہے، لیکن اس پہ بھی ایک سے زائد پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں مختلف عنوانات پر. تو بالکل درست بات کہی. اور میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، اس بات کو کنکلوڈ کر دوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے افراد تیار کیے. اشفاق بھائی چھوٹی بات نہیں ہوتی، ہم نے لیڈر کی بات کی تھی، رہنما کی بات کی تھی. رہنما کا کام صرف یہ نہیں ہوتا وہ کہ امت کے درد میں، دکھ میں، ہر جگہ جو ہے گھلے جا رہا ہے. گھلنا اس کا کام نہیں ہوتا صرف،
یوں تو ساتھ ساتھ کچھ
کرنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ کرے. ہر جگہ اسے پہنچنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر بھیجنے کے لیے کیا ضروری ہے اسے یہ دیکھنا پڑتا ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ جناب ترجیحات. ترجیحات سیٹ کرنی پڑتی ہیں اسے، اپنی پرائیورٹیز سیٹ کرنا پڑتی ہے کہ کون سے امور ایسے ہیں جو مجھ ہی کو کرنے ہیں، اور کون سے امور ایسے ہیں جو مجھے کسی دوسرے کے ذریعے سپرد کرنے ہیں، دوسرے کے ذریعے کرانے، اور کون سے امور ایسے ہیں جو کسی دوسرے کو دے دوں اور صرف نگرانی کرتا رہوں، اس کی جانچ پڑتال کرتا رہوں. تو اعلیٰ حضرت نے یہ افراد دیا. اب ظاہر سی بات ہے، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی، اللہ نے چاہا تو آپ کبھی اس پہ بھی سلسلہ کر لیں گے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء اور آپ کے جو مشائخ، تو خلفاء پہ جب بات کریں گے تو ان کی ڈائمینشن بہت مختلف ملیں گی. یہ امت کے لیے ایک بہترین تحفہ دیا، اور پھر ان خلفاء نے جو علوم تھے، جو فنون ان کے پاس تھے، وہ اپنے پاس قید نہیں رکھے، پھر انہوں نے تیار کیے. جیسے عدنان بھائی نے
ماریرا شریف، حضرت ابو الحسین احمد نوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ آل رسول رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان حضرات کا واللہ احسان ہے، انہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا جیسی ہستی امت کو دی کہ جس نے دینی دنیاوی ہر سطح پر لوگوں کی رہنمائی کی. الحمدللہ جی، آپ بات پوری کر لیں، پھر آج کلام بھی سننا ہے اور ہر سلسلے میں شامل.
بات یہ ہے کہ میں یوں خوش بھی ہوں، بات تو پوری شاید ہی ہو، لیکن جو ہمارا پیغام تھا کہ اعلیٰ حضرت کی ایک رہنمائی یہ ہے کہ آپ نے افراد تیار کیے. آپ دیکھیں بہت سارے شعبے ہیں، آپ بھی کبھی نجی طور پر بیٹھتے ہوں گے، مختلف افراد سے ملتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ بھی کریں، یہ بھی کریں، یہ بھی کریں. یوں تو دعوت اسلامی 100 سے زائد شعبوں میں دین کی خدمت کر رہی ہے، لیکن آپ کا اور میرا تعلق دعوت اسلامی سے، تو ہم کہیں پہ بھی جاتے ہیں، نجی طور پر بھی جائیں گے، تو لوگ ہم سے کوئی نہ کوئی دعوت اسلامی کی بات کرتے ہیں. باپو کو اس کا زیادہ تجربہ ہے کہ بھائی یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن اس میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. اس میں سے ایک رکاوٹ یہ ہوتی ہے، کرے کون؟
صحیح،
کرے کون؟ یوں تو دعوت اسلامی کے پاس افراد کی کمی نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے امیر اہل سنت کو اعلیٰ حضرت کا کامل فیضان ملا ہے. افراد کی کمی یوں تو نہیں ہے کہ جب چاہیں گے گویا کہ جو ہے نا سمندر میں ہاتھ ڈالیں گے اور کوئی نہ کوئی مرد کلندر آ جائے گا ایسا جو وہ شعبہ سنبھال لے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ظاہری اعتبار سے اور فوری طور پر اور سلیکشن کے اعتبار سے بہت سارے کام کرنے کے لیے افراد چاہیے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے طریقے کے اہل جو لیاقت بھی رکھتے ہوں، قابلیت بھی رکھتے ہوں، ان کے اندر کڑھن بھی ہو کام کرنے کی، وہ نہیں مل پا رہے ہوتے. تو جب اس شعبے کا فرد مل جاتا ہے، آپ دیکھیے وہ شعبہ بھی بن جاتا ہے، اور وہ شعبہ اپنی اڑان بھر کر جو ہے ساری دنیا میں پھیل بھی جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی خدمت ہوتی ہے، امت کی رہنمائی ہوتی ہے کہ اس کو ایسے افراد دے دیے جائیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسے افراد دیے. صرف پلاننگ نہیں دی، پلاننگ بھی دی اور ایسے افراد بھی دی.
آج تک میں ایڈ کروں گا یہ بات کہ اس کی تربیت بھی فرمائی. میں نے جب اعلیٰ حضرت کے مکتوبات پڑھے، تو جب آپ یہ گفتگو کر رہے تھے، بالکل وہ مکتوبات جو کئی سالوں پہلے میں نے پڑھے تھے،
مکتوبات آسانی میں کیا کہ
خطوط جو اعلیٰ حضرت
کے لیٹر،
تو جو آپ کے لیٹر تھے وہ آپ خلفاء کو بیان کرتے تھے، بھیجتے تھے. اور جیسے مولانا برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی آپ نے تربیت فرمائی خطوط کے ذریعے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو علماء، مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی بہار شریف کے تھے، ان کی آپ نے تربیت فرمائی خطوط کے ذریعے کہ انہوں نے کیا کام کرنا ہے. اسی طرح جو وائزین میں تھے، سلطان وائزین تھے غالباً عبد الاحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس طرح اور جو اعلیٰ حضرت کے خلفاء تھے جن کا آپ نے ذکر کیا، عبد العلیم صدیقی مرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ سفیر اسلام بنے، دنیا میں گئے. میں خود کئی ممالک میں جب گیا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے جو جامعات قائم کی، آج بھی وہ قائم ہیں اور جو ہے وہاں پڑھایا جا رہا ہے. تو اس جہت پر لوگ بنائے بھی، ان کی تربیت بھی کی مختلف انداز سے. اس وقت تو واٹس ایپ اور میل کا زمانہ تو تھا ہی نہیں، تار کا زمانہ تھا. اور پھر میں نے بعض جگہ دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں آپ کو یہ رجسٹری کروا رہا ہوں، میں یہ آپ کو تار بھیج رہا ہوں تاکہ جلدی مل جائے، اس میں یہ کام کر کے دوبارہ آپ مجھے بھیجئے. کہیں تقریرات لکھوا رہے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا دستخط کروا رہے ہیں ان لوگوں سے کئی ایک چیزوں کے، اس حوالے سے ان کو تیاری کروائی، ان کی تربیت کی، اور آج پھر وہ روشن ستارے بن کر عالم اسلام میں جو ہے کہ آسمان پر چمکے وہ، اور آج ان کی تربیت آج عالم میں دیکھی جا رہی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے خلفاء پھر ان کے خلفاء، آج آپ مڈل ایسٹ چلے جائیں یا فارس چلے جائیں، ان کا فیضان آپ کو نظر آیا گا. آپ یورپ جائیں، آپ کو کئی جگہ
دعوت اسلامی میں بھی تو اعلیٰ حضرت کے خلفاء کا فیضان ہے نا. ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہمارے دادا مرشد ہیں،
دعوت اسلامی یہی فیضان
اعلیٰ.
افراد بنانا یہ بہت بڑی بات ہے، اور واللہ اعلیٰ حضرت کی ان ساری باتوں کو، ان چند باتوں کو بھی دیکھیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہم سے رہ جاتی ہیں ہم سمجھے تو بیان کریں نا.
لگارتم
والی جو بات کی ابھی تک تو ہو سکتا ہے کہیں سوچ رہے چیز کیا ہے، یہ بھی ایک علم ہے پورا. اور اعلیٰ حضرت اس کے پکے ماہر تھے، پوری کتاب لکھ ڈالی.
اور سچی بات یہ ہے کہ آپ نے بھی پہلے مطلب وہ وارن کیا کہ بھئی آسان آسان کرنا ہے،
آسان
ہم اپنے طور پر بہت آسان کر کے کر رہے ہیں.
صحیح ہے، لیکن پھر بھی مشکل ہو جاتا ہے. پھر وہ آیت پاک یاد آتی ہے مہروز بھائی، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ،
واہ
اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. تو ہم چاہتے ہیں مدری چرن کے ناظرین، وی وانٹ یو ٹو نو اباؤٹ امام احمد رضا خان، ہم چاہتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ جانیں امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں، اور صرف جانے نہیں ان کو مانے بھی اور ان کے نقش قدم پہ بھی چلیں. آج دعوت اسلامی کے امیر بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب نے انہیں اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے. آج 40 سال کا کم و بیش عرصہ دعوت اسلامی کو ہوا، دعوت اسلامی کس لیول سے الحمدللہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کی تربیت ایک کمال کی ہیں، کیسی ہیں کہ آپ کے ویژن کو لے کر جب ایک مرد قلندر الیاس قادری آگے چلتے ہیں تو کس بہترین انداز میں آگے بڑھتے ہیں، اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی ہے. لہٰذا اعلیٰ حضرت کو مانے بھی، امام احمد رضا کے پیروکار بنیے، اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ دعوت اسلامی کا کام کریں. دعوت اسلامی کیا ہے؟ یہ قرآن و سنت کی ایک تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے، اور یہ معاشرے کی اصلاح کی ایک موومنٹ ہے کہ ہم سب عاشق رسول بن جائیں، ہم سب ایک دوسرے کے خیر خواہ بن جائیں، ہم سب ایک جسد واحد کی طرح، ایک جسم کی طرح ہو جائیں. جیسے حدیث میں کہا گیا، ایک عضو کو درد ہوتا ہے تو دوسرے کو بھی درد ہوتا ہے، دوسرا بھی پین محسوس کرتا ہے. تو یہ ساری باتیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں ہمیں ملتی ہیں، دعوت اسلامی میں سیکھنے کو ملتی ہیں. لہٰذا دعوت اسلامی کے ماحول کو جوائن کیجئے، مدنی چینل کو عام کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ اسلام اور سنت اور شریعت کے کاموں کو آگے بڑھائیے. اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتوں میں سے آئیے ایک پیاری سی نعت سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان ہو انسان ہے انسان انسان نہیں انسان وہ انسان ہے قرآن بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نبی سرور رسول و ولی ہے، نبی سرور رسول و ولی ہے، نبی رازدار اللہ علی ہے، رازدار علی ہے، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، وہ نامی کے نام خدا نام تیرا، رؤوف و رحیم علی مولی ہے، رؤوف و رحیم مولی سرور ہر رسول و ولی ہے، نکیرن کر دیکھتا جیم میری، نکیرن کر دیکھتا جیم میری، داغوں کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے، داغوں کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے، داغوں کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے، تلا تم ہے کبھی پہ تو فان غم کا، یہ کیسی ہوا مخالف چلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا غمی اغیثنی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیب اغیثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیب اغیثنی، نہ کیوں کر کہوں یا حبیب اغیثنی، میرے نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، میرے نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، یہ چاروں ہم دم یک جان یک دل، یہ چاروں ہم دم یک جان یک دل، تیرے چاروں ہم دم یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی جو جلی ہے، کروں عرض کیا تجھ سے عالم سر، کروں عرض کیا تجھ سے عالم سر، تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے، تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے، تمنا فرمائیے روز محشر، تمنا فرمائیے روز محشر، تیری رہائی کی چیز ملی ہے، تیری رہائی کی چیز ملی ہے، یہ در کا در مانگ جب ریل آزم، تیرا مدح خواہ ہر نبی جو ولی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، شوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، آقا شوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار
کیا کلام ہے، سبحان اللہ،
جسم آ گئے ہیں سکے بچھا دیے ہیں،
بالخصوص شاعری اور نظم مہروز بھائی تو بہت بڑا کردار اور رول رکھتا ہے اصلاح کے معاملے میں، رہنمائی کے معاملے میں، اور اعلی حضرت کی شاعری اور نظم میں بالخصوص، اب یہ کلام دیکھ لیجئے، ایک ایک شعر میں عقیدہ ہے تو کہیں پر عرض ہے تو کہیں پر کیا التقا ہے، اور کیا
قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھا،
قرآن سے میں نے نعت،
تو بات یہ ہے کہ اعلی حضرت آپ نے درست بات کی کہ شاعری بھی جو ہے بہت زیادہ گہرا اثر ڈالتی ہے، اور
اس زمانے میں جس زمانے میں اعلی حضرت یہ لکھ رہے ہیں، ایک فتنہ چلا تھا سید صاحب کہ امام اہل سنت کے سامنے سوال بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں کہ نہیں ہیں، یعنی آپ بہت بڑے نبی ہیں لیکن سید المرسلین ہیں کہ نہیں، آپ سب سے بڑے رسول ہیں کہ نہیں، رسولوں کے سردار ہیں کہ نہیں، پھر آپ نے جو ان کو سمجھایا اور جو ان کو بتایا تجلی
یا بھادی ہیں
بہن نبی نہ سید المرسلین،
اللہ
سید المرسلین، ہمارے آقا جو ہیں وہ سید المرسلین ہیں، اس پر جواب دیا، یہ جو شعر ہے پہلا اس میں وہ اس کا جواب ہے، نبی سرور ہر رسول ولی، نبی رازدار مع اللہ لی ہے، میرا نبی جو ہے وہ اللہ بھی میرا رازدار ہے اور نبی بھی رازدار ہیں، پھر شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، آغاز بھی کمال ہے اور انجام بھی کمال ہے، یہ پورا کلام ہی اللہ اللہ اللہ، مزہ آ گیا، اور پھر اس طرح کے اور اشعار، جی ہدایت کے بخشش آپ لا رہے ہیں،
بخشش جو ہے یہ اس کو پڑھنا، جیسے کہ امیر اہل سنت بھی فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت کے کلام پڑھو، اس میں سب سے پہلے ہدایت کی بخشش کو اور اعلیٰ حضرت کو شامل کرتے ہیں، تو باقیتاً بات یہ، اچھا اعلیٰ شاعری پڑھے نا اپنا اشفاق بھائی، مذہبی شاعری بالخصوص نعتیہ شاعری بھی آپ پڑھیں تو زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ فضائل پر مشتمل ہوتی ہے نبی کریم علیہ السلام کے، اور صاف پر مشتمل ہوتی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے، ظاہر سی بات ہے بہت بڑی نعمت ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی جب نعتیہ شاعری ہم پڑھتے ہیں تو اس میں اصلاح عقائد و اعمال ہوتی ہے، اس میں جیسا کہ آپ نے فرمایا فتنوں کا رد ہوتا ہے اور ایک امت کی خیر خواہی ہوتی ہے، وہ ہے نا کلام، سونا جنگل رات اندھیری
چھائی بدلی، یہ رہنمائی امت کا کتنا بڑا سرمایہ یہ کلام،
یہ کلام
یہ ہے، اس کے علاوہ وہ راہ،
پورا فلسفہ یہ کلام،
راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، یہ کلام بھی آخرت کی فکر دلانے کے حوالے سے، پھر آپ وہ لے لیجئے وہ جو ہے ایمان ہے قال مصطفیٰ، اس طرح کے کلام جو ہے وہ عشق رسول جہاں بڑھاتے ہیں وہیں پر کئی جگہوں پہ فکر جو ہے اس کی جو ہے خوف آخرت، فکر آخرت، قبر کا بیان، یہ بھی بڑھاتے ہیں،
بالکل
عقیدے کا ذکر کیا، خدا نے تجھے کیا،
خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، کروں عرض کیا تجھ سے اے عالم السر، تجھ پر میری حالت دل کھلی ہے، اللہ اللہ کیا بات ہے نوروز بھائی، ماشاءاللہ اعلیٰ حضرت کی شاعری پر تو ظاہر پورا سلسلہ ہوگا بھی، اور رہنمائی امت میں شاعری کا کردار ہے، بڑا کردار ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشمے عالم
اور کوئی غیب کیا تجھ سے نہاں ہو،
جب نہ خدا ہی،
جب نہ خدا
ہی، یہ دشمن کو ایسا جلا بھنا دیتا ہوگا، یہ جو دشمن نہیں مانتا ہے، جو چاہتا ہے کہ نہیں مانو آقا کو،
اعلیٰ حضرت کی شاعری کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اعلیٰ حضرت کی شاعری میں بھی دلائل کا سمندر،
انبار انبار،
یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ہوا میں شاعری ہو رہی ہے،
جیسے ایک آیت بیان، ایک بات دعویٰ بیان کیا، پھر دلیل ہے اس کے ساتھ، جو آپ نے ابھی شعر پڑھا وہ جو ہے وہ نامی کہ نام خدا نام تیرا، یہ دعویٰ ہے، نامی مانے بڑا نام والا، یعنی بڑھنے والا، جس کا مرتبہ اتنا بڑا، حضور کا مرتبہ بڑھ گیا کہ نام خدا نام تیرا، اللہ کے ناموں کی کچھ الفا، کچھ صفاتی نام جو ہے حضور کو بھی ملے، تو پھر اگلے میں دلیل ہے، رؤوف و رحیم و علیم و علی ہے، قرآن پاک میں ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس طرح کے، اور
اب اس کا انکار کیسے ہوگا،
کیسے ہوگا
جو قرآن
دعوے کے ساتھ دلیل ہے،
اور دلیل ایسی جس کا توڑ نہیں، مطلب جو اسلام کا دعوے دار ہے، جو مسلمان ہے، جو قرآن کو ماننے والا، وہ اس کا کیسے انکار کرے،
اللہ بھی رؤوف ہے، اس کے عطا سے نبی پاک علیہ السلام بھی رؤوف ہے،
وہ رحیم لانا تو ہے ہی نہیں، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر ہے، اس کو کسی نے نہیں دیا،
بالکل،
اور یہ رافت اور رحمت حضور کو جو ملی وہ اللہ کی عطا،
اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے ایک بات بڑی اہم، آپ نے فتنوں کا اور شاعری کا ذکر کیا کہ فتنے پیدا ہوئے، اعلیٰ حضرت نے اس کا رد کیا اور پھر شاعری کے ذریعے بھی امت کی رہنمائی کری، یہاں پہ جو اپنی آخری بات آئی کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، ہمارا معبود ہے، اور کوئی اجسا نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا عقیدہ جو ہے وہ دیکھیں تو وہ جو مختصر ایک مصرے میں کہتے ہیں کہ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہ بڑی مختصر سی وضاحت ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عشق رسول تو تھا ہی یقیناً، یہ آپ کی ذات کا ایک بڑا مبارک وصف ہے اور ایک بڑا مبارک مینارہ نور ہے جو آپ کی ذات میں روشنیوں کے کمکمے دل ملاتے ہیں، وہ اس سے ہی روشن ہوتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی ذات کو اگر دیکھیں تو بات یہ ہے، آئمہ مجتہدین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، آئمہ طریقت حضور غوث پاک اور دیگر، اور دیگر اولیاء امت، اور اس امت کی ہر وہ شے، ہر وہ فرد اور ہر وہ مقام کہ جس کا مقام اور مرتبہ دین اسلام نے بیان کیا ہے، اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، سیرت سے ثابت ہے، اجماع سے ثابت ہے، ان سب کے تحفظ میں جو ایک بے نیام تلوار نظر آتی ہے وہ قل کے رضا ہے، وہ اعلی حضرت کا کنجر ہے جو نظر آتا ہے، اور ہر محاذ پر آپ فتنوں کو، شیطان کو، اس کے چیلوں کو چاروں شانے جسے کہتے ہیں چت کر دیتے ہیں۔ میں یہاں بات کروں گا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اور عقیدہ توحید، اگر آپ دیکھیں امام اہل سنت نے عقیدہ توحید کے تحفظ میں بھی محاذ قائم کیا،
کسب
باری تعالیٰ پہ کیا اور تجسیم باری تعالیٰ پہ آپ نے رسالے لکھے، کتابیں لکھی۔ پھر میں پڑھ رہا تھا، آپ دیکھیے اعلی حضرت کی سوچ اور اعلی حضرت کی مبارک ذات جو علم پھیلا رہی ہے اور جو اصلاح پھیلا رہی ہے۔ اعلی حضرت سے سوال ہوا کہ اللہ کی ذات کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آپ نے منع فرما دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ مذکر کے صیغے میں لغوی اعتبار سے سمجھتے ہیں کہ ایک تعظیم کا پہلو ہے، اور مؤنث کے صیغے میں اس معیار کی تعظیم نہیں پائی جاتی کمپیریٹلی، تقابلی طور پہ اگر ہم دیکھیں۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منع فرمایا کہ اللہ کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے
یہ یہاں پر وہ بھی یاد آیا کہ میاں پر بھی پوچھا گیا،
میاں پر
تو اس کو پوری وضاحت کی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے،
اس پر بھی اعلی حضرت نے وضاحت کی کہ اللہ میاں بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس کے معنی میں ایک معنی جو ہے وہ برا ہے، ایک معنی اچھا ہے۔ پھر وضاحت بھی فرمائی کہ اگر کوئی ایسا لفظ ہو جس کا ایک معنی اچھا ہو ایک معنی برا ہو تو وہ ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال نہ ہو، الا یہ کہ وہ نصوص سے ثابت ہو۔ تیسری بات، اعلی حضرت سے سوال ہوا کہ اللہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا کیسا۔ اب دیکھیے، آپ ایک فقیہ ہیں اور ماہر فقیہ ہیں، قرآن و حدیث پہ آپ کی نگاہ ہے، اور ایک فقیہ کی شان یہی ہوتی ہے، ایک مفتی کی شان یہی ہوتی ہے کہ جو حکم شریعت ہے اس کو بیان کرے۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی آیتوں احادیث کریمہ کو بیان کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے اور اس کے استعمال کرنے کو، یعنی میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں اس بات کو، ناجائز نہیں کہیں گے، لیکن اللہ رب العزت کے لیے انسب بہتر ترین یہی ہے کہ واحد کا صیغہ استعمال ہو، کہ وہ ذات واحد ہے تو اس کے لیے وہ یکتا ہے، واحد ہے، کوئی اس کا انصر نہیں ہے، تو اس کے لیے جب لفظ استعمال ہو تو وہ بھی واحد کا استعمال ہو، سنگولر استعمال ہو اور پلورل استعمال، جمع کا صیغہ جو ہے،
تاکہ کسی قسم کا شائبہ بھی نہ
شائبہ بھی نہ رہے شرک کا۔ اب یہ اللہ کی ذات سے آپ کا لگاؤ، اس کی معرفت، محبت، خوف پر دال ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے فتاوی جات میں، آپ کی کتب میں جا بجا ایسی باتیں ملتی ہیں، استفتہ ملتا ہے کہ جس کے جواب میں آپ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں، باری تعالیٰ کی ذات اس سے بہت علو ہے، بہت بلند ہے، اور یہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو عقیدہ توحید اور اس کے اطراف میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے اوصاف، اس کے جو بھی چیزیں ہیں، اس کے حوالے
الوہیت،
تقدیس الوہیت کہہ لیں آپ جس کو سمجھ میں آئے،
بے شک،
کیا تو اس کے تحفظ میں بھی اعلی حضرت سرگرم نظر آتے ہیں
ہر مقام۔ اللہ والوں کا یہ کام ہے نا، وہ اللہ سے ملاتے ہیں
جی،
ظاہر ہے ایک ہوتا ہے فنا فر شیخ ہونا
جی،
فنا فر رسول ہوتا ہے،
پھر فنا درجات ہیں۔
تو اعلی حضرت ہمیں دو تینوں درجات پہ ماشاءاللہ بطور کمال نظر آتے ہیں۔ اور کالز بھی شامل کرنی ہے، کافی دیر ہو گئی، کالز دے دیں، کچھ کال شامل کرتے ہیں، ہمارا وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے اور سیگمنٹس بھی لینے ہیں، سوال کا جواب بھی دینا ہے، کالز لے لیں۔
عبد الخالق سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ، اللہ عز و جل ہم سب کو فیضان اعلی حضرت نصیب فرمائے۔
پوچھنا
یہ تھا کہ ہدایت کے بخشش جو نام ہے اعلی حضرت کے کلام کا، تو یہ نام کیا اعلی حضرت نے خود رکھا تھا؟ اور دوسرا یہ ارشاد فرمائے کہ کیا ہدایت کے بخشش اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ کے اندر ہی چھپ چکی تھی؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ہدایت کے بخشش کا مطلب ہے بخشش کے باغات، اور یہ اعلی حضرت کے حیات پاک میں ہی چھپ چکی،
دو حصے اعلیٰ
دو حصے چھپے تھے، اور یہی ہم اس کو ہی پڑھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے اس کا نام خود ہی رکھا اور پسند فرمایا۔ جو ناقص معلومات کسی اور نے رکھا ہو تو پسند فرمانا بھی رکھنے کے زمرے میں آ ہی جاتا ہے، اور بڑے زبردست اس کا مطلب ہے بخشش کے باغات۔ اور امیر علیہ سنت کی اعلیٰ حضرت سے محبت کیسی ہے کہ آپ نے اپنے دیوان کا نام اسی مناسبت سے وسائل بخشش،
وسائل بخشش،
یعنی بخشش کے راستے یا طریقے۔
1925 کے اندر جب یہ پرنٹ ہوئی تھی اس کا ایک نسخہ، الحمدللہ اس کی ایک فوٹو کاپی جو میں نے دیکھی تھی، الحمدللہ دیکھنے کا مجھے سعادت ملی 1925 میں۔
اچھا
جی، اعلی حضرت کی دوسری دو جلد
1925 کا نسخہ تھا نا، آپ نے تو 1925 میں نہیں دیکھا ہوگا؟
نہیں، میں نے 1925 میں نہیں دیکھا۔
باپو نے تو 1925 بھی نہیں دیکھا.
باپو نے 1925.
جی اگلی کون.
محمد عامر حسین اتاری کراچی سے بات کر رہا ہوں. بھی پروگرام چل رہا ہے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عظیم رہنمائے امت. ماشاء اللہ بہت زبردست پروگرام, بہت زبردست ہستی. اور ایک مطلب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں, ایک طالب علم کی حیثیت سے میں اگر کہوں کہ ایک اللہ کی طرف سے مطلب وہ ان کی ذات میں کہ دنیا ابھی تک ان کے تحقیق میں گم ہے کہ اس قدر جو علم ان کے پاس اور جو انہوں نے امت کی رہنمائی کی ہے. اللہ اللہ اعلیٰ حضرت, واقعی اعلیٰ حضرت, جزاک
اللہ. سبحان اللہ
کیا بات ہے, ماشاء اللہ آپ کے جذبات مدینہ مدینہ. اگلی کال.
طاہر عطاری اسلام آباد پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلے میں اعلیٰ حضرت کے مقام و مرتبے کو بیان کر کے سعادت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اشفاق مدنی بھائی سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کا سائنس کے میدان میں کیا کردار ہے, اس پہ کوئی مدنی پھول عطا فرما دے. اور مدنی چینل کے ناظرین سے عرض ہے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کیا جائے تاکہ موجودہ نسل جہاں دینی حلقۂ احباب میں اعلیٰ حضرت کو جانتی ہے, وہیں دنیاوی علم فلکیات سائنس اور جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس میں بھی اعلیٰ حضرت کے کردار کو ہم پیش کر سکے نئی نسل کو بھی. اللہ پاک ہمیں اعلیٰ حضرت کا فیضان عطا فرمائے. فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ.
بہت اچھا سوال ہے. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
پورے سلسلے کا سوال
ہے, پورا عنوان ہے یہ. ہم کوشش کریں گے کچھ مختصر جواب لیں. مزید کال.
ماشاء اللہ اشفاق بھائی بہت پیارا سلسلہ ہے اور میں ایک منقبت سنانا چاہتا ہوں.
رضا رضا ہے میرے رضا, رضا رضا ہے میرے رضا, وادی رضا کی کوہ ہے مال رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. رضا رضا ہے میرے رضا.
سبحان اللہ ماشاء اللہ ویری گڈ. اگلی کال.
فیضان احمد رضا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عظیم رہنما ہیں, رہنما کامل ہیں بلکہ. اور میں تمام اسلامی بھائیوں کی آمد کو مرحبا کہتا ہوں, اور ماہ رضا کی آمد بھی تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظرین کو مبارک ہو. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی, وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے.
سبحان
بزرگوں کی تعلیمات اور خصوصاً جب برصغیر پاک و ہند میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت کا ذکر خیر ہوتا ہے, ان کا کردار ہم مسلمانوں کے لیے ایک رہنما ہے, ایک مشعل راہ ہے. لیکن کس طرح اس کو اڈاپٹ کیا جائے, کس طرح ان کو اپنی زندگیوں میں لایا جائے, اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرمائیے. اور اشفاق بھی اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا ہے, حرز جان ذکر شفاعت کیجئے, نار سے بچنے کی صورت کیجئے, اس پر کچھ کلام فرما دیجئے. اللہ پاک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. ڈال دی قلب
میں
عظمت مصطفیٰ, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام.
سبحان اللہ. حرز جان ذکر شفاعت کیجئے, اس پہ کیا کلام کریں ہم. لاجواب اور بے مثال وہ ہے نا, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, ایسا کلام ہے کہ جس کا کوئی بیان نہیں کر سکتے ہم. بہرحال ہدایت کی بخشش کا بڑا پیارا کلام ہے, موقع ملا کبھی تو انشاءاللہ سنائیں گے بھی آپ کو. اگلی کال.
محمد حسن رضا عطاری فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ فیضان اعلیٰ حضرت ماشاء اللہ عزوجل بہت اچھا ہے. اشفاق بھائی سے عرض ہے کہ جو نیو منقبت ہے وہ کس نے تحریر فرمائی ہے, اور اگر ہو سکے تو چند اشعار سنا دیں. جزاک اللہ خیرا.
نیو منقبت میں جو اشعار ہیں وہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قاضی صاحب کے ہیں. امیر اہل سنت کی بہت ہی یوں سمجھیے کہ پہلی تحریر تذکرہ امام احمد رضا کے ساتھ ہی یہ منقبت بھی ملتی, ہو سکتا ہے اسی وقت تحریر فرمائی ہو. تو یہ بہت ہی آغاز کے دنوں کی منقبت ہے, اور کوشش کی ہے کہ ایک نئے انداز میں پڑھا جائے. تو آپ سنی رہے ہیں انشاءاللہ, مزید سنتے رہیں گے. اعلیٰ حضرت کی سائنسی میدان میں جو انہوں نے کہا کہ کیا خدمات رہی, اور اسی کو میں جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں ہمارے عنوان سے, کہ اس میں آپ نے کیسے رہنمائی فرمائی. یہ جو بات آپ نے سکھائی کہ سائنس جو ہے نا وہ قرآن و حدیث کے ماتحت ہے, یہ تابعین بنا لو, کیونکہ وہ سائنس کے عروج کا زمانہ تھا
جی,
اور اب بھی ظاہر ہے اسی کا تسلسل جاری ہے
جی.
تو یہ عقیدہ سمجھا دینا یہ بھی سائنسی میدان کی خدمت ہے کہ بہرحال سائنس ایک آلہ ہے ہماری زندگی کو گزارنے, ہمارے دینی معاملات کی بہتری کے لیے بھی بلا شبہ یہ بہترین کارآمد آلہ ہے, لیکن یہ قرآن و حدیث سے بڑھ کر نہیں ہے. یہ آپ نے تربیت فرمائی. مزید بھی کچھ آپ کے حوالے سے اس موضوع پر کچھ کہیں گے؟
شروع میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ لوگارتھم پر آپ نے جو ہے وہ کتاب لکھی آپ نے، اس کے علاوہ بھی جس طرح ایف پورٹا نے جو دعویٰ کیا تھا اس کا آپ نے رد بیان کیا، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اس کے حوالے سے آپ کی کتاب ملتی ہے جو اس وقت تحقیقات ہو رہی تھی
جی.
اس کے علاوہ زمین ساکن ہے اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوری امت کی رہنمائی فرمائی، ایسی کئی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باطل جو معاملات تھے جو اس وقت سائنس کی تحقیقات کے اندر لوگ بہہ رہے تھے اور مسلم بھی جو ہیں وہ ان کے گن گا رہے تھے یا ان کی باتیں کر رہے تھے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے کتابیں ہیں نا سائنس تو
بالکل،
تو آپ نے کہا اسلام کی تعلیمات، آپ نے جو فرمایا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں وہ تحریرات آپ نے لکھی اور امت کی رہنمائی فرمائی. اس کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ خاص طور پر جو تین خصوصیات اعلیٰ حضرت کے اندر جو واضح ملتی ہیں، ایک تو اتباع دین، اس میں کسی کا لحاظ نہیں رکھتے تھے امام اہل سنت، پھر عشق رسول، اس کے متعلق تو ہمارا کوئی سلسلہ کمپلیٹ غالباً ہوتا ہی نہیں الحمدللہ. اور اس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رد بدعات اور منکرات یعنی جو دین میں شامل ہو گئی تھی اس کا مختصر میں عرض کروں گا کہ جیسے جو ہے دعوت میت کے متعلق اعلیٰ حضرت نے اس کا رد فرمایا اور اس پر ایک رسالہ تحریر فرمایا، سویم کی جو فاتحہ ہوتی ہے غریب لوگ ایک تو ویسے ہی جس کے گھر میت ہے وہ پریشان ہے غم زدہ ہے، پھر وہ قرض لیتا ہے اور اس کو 10 دیگے چڑھانی ہے، سویم پر اس نے کھلانا ہے لوگوں کو، گویا دعوت کسی صورت ہوتی ہے، وہاں رہنمائی فرمائی کہ یہ دعوت میت خوشی کا موقع نہیں ہے، یہاں آپ ایسا کام نہ کریں، منع فرمایا اور اس کی آپ نے لوگوں کو رہنمائی دی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سویم کے حوالے سے جو چنے ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی تربیت دی، اور پھر جو لوگ انتظار میں رہتے ہیں اس طرح کی دعوتوں کے ان کے متعلق فرمایا کہ وہ ایسا کھانے والے اپنے دل کو کالا کر رہے ہیں. اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی رد فرمایا کہ جو لوگ شریعت اور طریقت کو الگ الگ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہم تو صوفی ہیں تم مولوی ہو جناب، تم پر ہی عمل کرنا ضروری ہے ہم پر نہیں ہے جناب، ہم نماز کا اگر اسے کہا جاتا ہے ایسے جاہل صوفیوں کو تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے مکے اور مدینے میں نماز پڑھ لی، اور ان کے جاہل مریدین کہتے ہیں کہ جناب حضرت تو جو ہے وہ ظہر مکے میں پڑھتے ہیں اور عصر ان کی مدینے میں ہوتی ہے. ان کا رد فرمایا اور فرمایا شریعت اصل ہے اور طریقت اس کی فرع، شریعت منبع ہے اور طریقت اس سے نکلا ہوا دریا، طریقت کی جدائی شریعت سے محال و دشوار ہے، اور شریعت ہی پر طریقت کا دار و مدار ہے. تو ایسے جاہل صوفیوں کا آپ نے رد فرمایا
سے چشمہ جدا ہوگا تو سوکھ جائے گا،
سوکھ جائے گا وہ
زبردست.
اسی طرح جو ہے عشرہ محرم کے اندر کئی خرافات تھی، اعلیٰ حضرت نے اس کا رد فرمایا، تعزیہ داری بہت عام ہو چکی تھی اور تعزیہ داری کا آپ نے رد فرمایا یہ کچھ نہیں ہے. اسی طرح درختوں کے اوپر جو ہے وہ شہیدوں کی سواریاں آنا، اس کا اعلیٰ حضرت نے رد فرمایا. اس طرح ایک خاص اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب تحریر فرمائی سجدہ تعظیمی کے رد میں
جی
جی، اور اس میں بہت ساری باتیں آپ نے بیان فرمائی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے اس امت میں، پچھلی امتوں میں جائز تھا
جی،
اور وہاں یہ بھی وضاحت فرمائی کہ سجدہ تعظیمی کفر نہیں ہے پچھلی امتوں میں، کیونکہ جو اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے جو اللہ کے لیے سجدہ ہے وہ کسی طور پر کسی دور میں بھی جائز تھا ہی نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں تھا. سجدہ تعظیمی یوسف علیہ السلام کی امت میں جو ہے ان کے جو ہے ان کی امت ان کو بھائیوں نے سجدہ کیا ان کو، تو اس پر آپ نے پوری تحریر جو ہے وہ
زکیہ
بالکل وہ کتاب لکھی آپ نے. اسی طرح آپ نے جو ہے اجرت پر قبر کے اوپر جو قرآن پڑھایا جاتا ہے اس کا آپ نے رد فرمایا کہ اس طرح کرنا جائز نہیں ہے. نعت خوانوں پر جو نعت خوانی کے لیے جو اجرت لی جاتی ہے اس کی جو ساری صورتیں بیان فرمائی اور اس کا آپ نے رد فرمایا. بعض لوگوں کو بڑی حیرت ہو رہی ہوگی کہ جناب یہ اعلیٰ حضرت رد کیا، بالکل جو اعلیٰ حضرت کہا تھا ماہی سنت ماہی بدعت، وہ بدعتوں کو رد کرنے والے تھے اور سنت کو رائج کرنے والے تھے، اور انہوں نے ان بدعات کو آپ نے جو ہے وہ دور کیا اور اس کے متعلق فتاوی دیا، اس امت کو بتایا اس وقت کہ جو ہے جو یہ کر رہے ہو آپ قبر پر جو خرافاتیں ہوتی تھیں اس کے متعلق بتایا. اسی طرح جو ہے عورتوں کا مزار پر جانا، اس کے رد میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی. اسی طرح جو پیر سے پردہ نہیں کرتی عورتیں اس پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. بہت ساری باتیں ہیں. اس طرح جو ہے وہ داستان امیر حمزہ لکھی گئی معاذ اللہ عمر و عیار کی،
10 بیویوں کی
کہانی، 10 بیوی کہانی، یہ جو یہاں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت ساری خرافات اس میں لکھی گئی ہیں.
اچھا
تو وہ کتاب کو پڑھنے کے متعلق اس کا رد بلیغ فرمایا آپ نے. تو اعلیٰ حضرت نے بدعات کا رد کیا اپنی کتابوں میں جو آج موجود ہے، چاہے وہ ہم اگر محرم کے حوالے سے اس میں تعزیہ داری کے حوالے سے دیکھیں، اسی طرح ہم سویم کی جو دعوت ہوتی ہے اس کے حوالے سے اگر ہم
یہاں پر یہ بھی ناظرین کو بتانا چاہیے کہ سویم میں جو فاتحہ وغیرہ ہوتا ہے جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس پہ کوئی حرج نہیں، اور اگر کھانا بھی کرتے ہیں تو غربا فقرا اور مستحقین کو کھلاتے ہیں تو بالکل کھلائیے، لیکن عمرا کے لیے، رؤسا کے لیے یہ بطور دعوت نہ ہو، یہ پھر ایک نیاز کے طور پر غربا فقرا کی خیر خواہی کے طور پر ہو، اور عام لوگ فقرا اس میں رؤسا پیسے والے لوگ نہ کھائیں، یہ
جو صاحب حیثیت
صاحب حیثیت نہ کھائیں، کیونکہ بعض لوگ کہیں یہ نا غلط فہمی کا شکار،
آپ نے
سویم کا رد کر رہے ہیں، معذرت
سویم ہو
سویم ہو چہلم ہو، یہ سارے چیزیں اس سال سماج میں جائز ہے۔
اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد تھے، اور مجدد کو یوں سمجھ لیجیے دین اسلام ایک باغ ہے، اور اس میں مختلف جو ہیں وہ درخت ہیں، پودے ہیں، جیسے ایک باغبان جو ہوتا ہے وہ اپنے پودوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، کیڑے مکوڑوں سے بچاتا ہے، اسے کھاد دیتا ہے، پانی دیتا ہے، تو ایک آسان الفاظ میں سمجھنے کے لیے مجدد کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ دین اسلام میں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ ہر صدی کے سرے پہ مجدد آتا رہے گا، اور آتے رہے ہیں 14 صدیوں میں مجدد، امام حضرت عبدالعزیز
عمر بن
عبدالعزیز، پھر ادریس شافعی رحم امام شافعی، پھر حضرت امام رازی، امام غزالی اور دیگر کو جو آتے رہے ان کو کہا گیا، پھر امام اہل سنت جو آئے، تو آپ جس دور میں اس دور میں بھی ایسا ہی تھا کہ دین اسلام کے درخت جو تھے، خوش نما درخت جو تھے، ان کو تجدید کی ضرورت تھی، ان کو ایک ایسے
باغبان تازگی کی
ضرورت تھی کہ وہ تازگی ہو، ان کے پاس جو فتنوں کی صورت میں کیڑے مکوڑے آ رہے تھے انہیں دور کیا جائے، ان میں جو ایسی رسوم اور رواج کے نام پر بدعات اور گناہوں بھرے کام ڈال دیے گئے تھے معاذ اللہ، کہ جو دین اسلام کی اصل روح کے مطابقت ہی نہیں رکھتے تھے، تو اعلی حضرت نے ان سب کو دور کیا، اور یہ آپ کی مجدیدیت کا تقاضا تھا۔ آپ نے پیچھے ایک بات کہی تھی اشفاق بھائی، ویسے یہ سائنسی والی جو بات تھی نا کہ اعلی حضرت کے علوم سائنس، اس پہ میں یوں گفتگو نہیں کر رہا کہ وہ پھر مزہ نہیں آئے گا،
ہمارا موضوع یہ نہیں ہے،
نہیں موضوع بھی نہیں ہے، سلسلے کا وقت بھی انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے تو وہ ہوگا۔ آپ نے ایک بات کہی تھی وہ میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اعلی حضرت کو جانیے، اعلی حضرت کو سمجھیے، آپ کی تعلیمات کو سمجھیے، آپ سے محبت کیجیے۔ اب یہاں پہ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہے میں کیوں کروں، تو بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں کسی بھی جغرافیائی حدود میں چلے جائیے، آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیے، اور کسی بھی نظریے کے ماننے والوں کو دیکھ لیجئے، اس نظریے اس ملک کے جو ہیرو ہوں گے نا، جو بڑے ہوں گے، جو قائد ہوں گے، جو راہبر ہوں گے، جو رہنما ہوں گے، زندہ قومیں ان کو یاد
رکھتی،
بھولتی نہیں ہے۔
صحیح.
اور ایک بڑا پیارا ایک بات ہے کہ جو قومیں اپنے ہیروز کو یاد رکھتی ہیں، جو قومیں اپنے رہنماؤں کو یاد کرتی ہیں، ان وہ بنیادوں سے اکھڑتی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں ہم بنیادوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کو، ہم نے ان اللہ والوں کو، ہم نے اپنے ان محسنوں کو فراموش کر دیا کہ جن کے ہمارے اوپر احسانات ہیں۔ آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وہ اتنا نظر ازا کیوں کر رہے ہیں، تو میں یہی مشورہ دوں گا آپ کو کہ مکتبۃ المدینہ سے کچھ کتابیں لیجئے، یا کسی بھی اردو بازار میں چلے جائیے، اللہ نے چاہا تو آپ کو مل جائے گی، نیٹ پہ آپ سرچنگ کیجئے، اور اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کی شخصیت کو، آپ کی ڈائمینشنز کو، آپ کے علم کی وسعت کو، آپ کی فکر کی اصابت کو ذرا چیک کیجئے، اور دیکھیے کہ یہ وہ کون سا کوہ نور ہیرا ہے جس سے آج تک ہم واقف ہی نہیں تھے، یہ کون سی اس کی شش جہات ہیں، بلکہ ہشت پہلو ہیرا ہے، یہ تو ہیرے کے تو ہشت پہلو ہوتے ہیں، آٹھ پہلو ہوتے ہیں،
تو سنا رہے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں اس طرح کے پہلو دار باتیں کرنا،
ہشت بہشت
سنار کمیونٹی سے آپ کا تعلق رہا ہے نا،
پیچھے رہا ہے
ماشاء اللہ، نیٹ پہ سرچنگ کرنے میں کہیں ادھر ادھر نہ چلے،
ادھر ادھر نہ چلے،
خیال ہے کہ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پہ جا کے آپ اعلی حضرت کی کتب لے لیں، آپ کو وہاں سے اتنا مواد مل جائے گا کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت
نہیں۔ رد بدعات کا جہاں میں نے ذکر کیا، دیکھیں کئی چیزیں وہاں اس وقت ایسے بھی فتنے تھے جو حلال کو حرام کہہ رہے تھے۔
اچھا
ہاں، قیام و سلام ہے جناب، مولود و فاتحہ ہے
جی،
اسی طرح فاتحہ خانی ہے اور دیگر فاتحہ جو ہے عیسیٰ علیہ ثواب کے معاملات ہیں،
بارہویں شریف، اذان سے پہلے،
جی جی
اذان سے پہلے کہ صلاۃ و سلام، قبر پہ اذان،
ان چیزوں کا بھی اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی رہنمائی فرمائی، رہنمائی امت ہے نا وہ، اور آج موجود ہے برکات الامداد جو ان کی کتاب ہے کہ محبوبان خدا سے امداد مانگنا ہے نا، وہ اس کے حوالے سے کتنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات اور کئی احادیث نقل فرمائے، اگر ہم پڑھیں گے تو وہی ساری باتیں ہیں کہ ویب سائٹ کے ذریعے اگر وہ کتابیں ہم لے لیں، پڑھ لیں، رہنمائے امت کی سیرت بھی پڑھیں، اور جو انہوں نے ہماری رہنمائیاں کی ہیں اگر اس کو، اگر ان سیرت کو اپنائیں گے اور انشاءاللہ عمل پیرا ہو جائیں گے ان کی باتوں پر، تو دنیا میں بھی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی۔
باپو آپ قرآن دازی بھی فرمائے، آج ہم نے سوال کیا تھا کہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام بتائیں، والد گرامی کا نام ہے مولانا مفتی نقی علی خان رحمت اللہ علیہ. درست جواب دینے والوں کے 12 نام ہم نے سلیکٹ کیے ہیں قرآن دازی کر کے, اور ان میں سے ایک کے لیے انشاءاللہ گھر تک ان کا چھوٹا سا تحفہ پیش کرنے کی ہم کوشش کریں گے.
اسلامی بہن ہے, تعلق لاہور سے ہے, بنت مشتاق.
بنت مشتاق یہ ہیں آج کے اس میں ونر. آپ نے بہت پیارے پیارے جوابات دیے جنہوں نے, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کی جو پینٹنگز ہیں جو کل یعنی ہمیں موصول ہوئی تھی, آج ہم ان کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں. ان میں سے کسی ایک کو پھر فائنل بھی کہیں گے کہ یہ سب سے بہترین ہے جو ہماری مجلس سلیکٹ کرے گی. دکھا دیجئے. ماشاءاللہ اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھا کریں. ماشاءاللہ 101 ایئرز. نام اور شہر کا نام واضح ہونا چاہیے. یہ ماشاءاللہ ہند سے بھی آ رہے ہیں. بنت ارشد نور العین لاہور. ماشاء اللہ گوجرا. اپنا نام اور شہر کا نام لازمی لکھا کر تاکہ پتا چلے کس کی ہے. ماشاء اللہ ویری گڈ. جیسی بھی بنے بھیجیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور سب سے بیسٹ آج کس کو کہیں گے, ہمارے مجلس فیصلہ کرتی ہے, اور کون سی سب سے بیسٹ ہے جس کو ہم چن لیں گے فائنل کے لیے. 25 سفر کو سب سے اچھی جتنی بھی ہوں گی ان کو دکھائیں گے کون سی ہے. ماشاءاللہ ہے باپو, واقعی بڑی اچھی کوشش کی ہے.
کاپی کی
اللہ پاک قبول فرمائے. باپو بہت بہت شکریہ. مہروز بھائی, عدنان بھائی بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا چشمہ ہوا ہے موجزن تحریر میں, جب قلم تو نے اٹھایا اے امام احمد رضا. اعلی حضرت اعلی حضرت اے امام احمد رضا, اے امام احمد رضا.